إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الأصول الثلاث وأدلتها، تین بنیادی اصول اور ان کی دلیل. شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے دوسرا اصل، دوسرا اصل معرفة دين الإسلام بالأدلة، دين الإسلام کو جانا دلیل کے ساتھ، اور اس میں ہم پہنچے تھے آخری درس میں اشهد ان محمد عبده ورسوله، ترجمہ بیان کیا، تفسیر بیان کی، تقاضے بیان کیے. اشهد ان محمد عبده ورسوله کا صحیح مفہوم بیان کیا اور غلط مفہوم بھی بیان کیا. غلط مفہوم میں نے پانچ چیزیں بیان کی، کسی کو یاد ہے؟ اشهد ان محمد عبده ورسوله، پانچ چیزیں میں نے بیان کی کہ یہ غلط مفہوم ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشهد ان محمد عبده ورسوله یہ مفہوم ہے، تو یہ اس کلمے کی اس گواہی کے منافی ہے. یہ پانچ چیزیں جو ہیں، کسی کو یاد ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مطلق نہیں جانتے، جزاک اللہ خیر. اور نور من نور اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نمبر تین، حاضر و ناظر نہیں ہے، جزاک اللہ خیر. نمبر چار، کن فیکون نہیں ہے. نمبر پانچ، ایک اور چیز ہے اہم سی، کون سی ہے؟ کن فیکون میں آ جاتا ہے، جزاکم اللہ خیر. وفات پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. دلیل کے ساتھ بیان کیا تھا. میں دلیل نہیں پوچھوں گا آج، اگر درس میں یاد کر کے آنا پھر پوچھوں گا. میں آج کے درس میں شیخ صاحب آگے بیان کرتے ہیں. اب یہ دلائل بیان کر رہے ہیں شیخ صاحب، ارکان شیخ دلیل بیان کر رہے ہیں دوسرے اصل کی، دین الاسلام کی دلیل کے ساتھ. ارکان اسلام سے بات شروع ہوئی تھی. پہلا رکن تھا ارکان اسلام میں سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله، یہ پہلا رکن ہے. اسی پہ ابھی تک بات ہوئی تھی اور اسی کو تفصیل سے بیان کیا ہے. شیخ صاحب آگے بیان کرتے ہیں ودلیل الصلاۃ والزکاۃ، دوسرا رکن اور تیسرا رکن ارکان اسلام میں سے نماز اور زکوٰۃ ہے. تو شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ارکان اسلام کی دلیل کے ساتھ وضاحت کر رہے ہیں، ودلیل الصلاۃ والزکاۃ اور نماز اور زکوٰۃ کی دلیل، و تفسیر التوحید اور توحید کا مفہوم اور صحیح تفسیر کیا ہے. قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم، سوره البين ایت نمبر 5. اور نماز اور زکات کی دلیل اور تفسیر توحید کی دلیل، یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے اور یہ عظیم آیت ہے. اور بھائی سے گزارش ہے اس آیت کو یاد کر لیں، چھوٹی سی لمبی آیت نہیں ہے، یہ یاد کرنی ہے. ارشاد باری تعالی ہے وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا الا، سوائے اس کے، لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں. کیسے عبادت کریں؟ مخلصین له الدین، اخلاص نیت کے ساتھ، دین میں اخلاص کے ساتھ، بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں، یاد رکھیں. تو مخلصین له الدین، اور حنفاء، حنفاء یعنی جمع حنیف کا، حنیف کا مطلب ہے شرک سے دور، شرک سے دور رہنے والا. تو دین اسی کا نام ہے جس میں اخلاص ہو اور شرک سے دوری ہو. وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا جس میں اخلاص میں کمی ہو یا شرک ہو. اور جس دین میں اخلاص میں کمی ہو یا شرک ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ انسان کا اپنا خود ساختہ دین ہے. کیا انسان کے اپنے دین بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انسان کے اپنے بنائے ہوئے دین ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر نہ ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتے وہ رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے ایک ہی دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی دین ہیں جو دین اسلام کی مخالفت میں ہیں, چاہے یہودی ہوں, عیسائی ہوں, یا وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے, ان کا دین اگرچہ نام سے دین اسلام, حقیقت میں دین اسلام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے. دوسری کوئی دلیل کسی کو یاد ہے؟ میں بار بار وہ آیت بیان کرتا ہوں, سورۃ نور کی آیت نمبر 55, اس کو بھی یاد کر لیا کرے کبھی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اور اس دین کی تمکین دیں گے, کس دین کی؟ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس دین کی تمکین, یاد رکھیں, اس دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی جو انسانوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے. بدعت انسان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے. شرک اور خرافات اور بدعات جتنی بھی آج موجود ہیں وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. آج اس امت سے شرک مٹ جائے, بدعات اور خرافات اور نافرمانیاں ختم ہو جائیں, اللہ کی قسم یہی دین اسلام ہوگا. اس پوری زمین پر اس دین اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے, کلمہ توحید کے جھنڈے لہرائیں گے. لیکن کیونکہ شرک موجود ہے آج, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جب کرتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے, بشرط یہ کہ جس سے وعدہ کیا جائے وہ اپنا وعدہ پورا کرے. آج امت سے شرک کو مٹا دو, یعبدون نہیں لا شرکون نبی شیئا, خلافت بھی آئے گی اس زمین کے اوپر. جو لوگ خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں نا کہ خلافت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ خلافت دے گا, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ کہتے دین اسلام کی تمکین ہونی چاہیے, دعوت تبلیغ پوری اس زمین کے اوپر جا کے پھیلا دو, لوگ نمازی پڑھتے لوگ نمازی بن جائیں, لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, لوگ والدین کے نافرمان ہیں, لوگ حج نہیں کرتے, جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کو اگر, جتنے محرمات ہیں ان سب کو اگر اس زمین سے ختم کرنا چاہتے ہو, دین کی تمکین کرنا چاہتے ہو, یا عبدون اللہ شرکین بھی شیئا, امن و سلامتی چاہتے ہو. آج امت میں امن و سلامتی نہیں نظر آتی, الا من رحم اللہ, بہت کم ملک ایسے بچ گئے اس دنیا میں جس میں امن و سلامتی ہے. اور یہ امن و سلامتی آج کیوں نہیں ہے؟ کل میں توحید پڑھتا, امن و سلامتی کیوں نہیں ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون, ایک ہی شرط ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. سورۃ نور آیت نمبر 55. اچھا, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, مخلصین لہ الدین حنفاء. دیکھیں, مخلص اخلاص کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں, حنفاء بھی ضروری ہے. یعنی تو جہاں پر توحید ہے وہاں پر شرک کا خاتمہ بھی ضروری ہے. اتنا کافی ہے کیا؟ کیا توحید کو سمجھ لیا, عمل کر لیا, کیا کافی ہے؟ نہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں, اور یہی بڑا عظیم دین ہے, قدر و قیمت والا دین یہی ہے. کون سا دین ہے؟ جس میں اخلاص ہو, جس میں اتباع سنت ہو, جس میں شرک کو بدعات کا خاتمہ ہو, جس میں فرائض کی ادائیگی ہو. نماز اور زکوٰۃ ایک نمونہ اور مثال ہے. اسی کہتے ہیں الدین القیم. یہی دین ہے قدر و قیمت والا. جس دین میں اخلاص نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, جس دین میں شرک ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, جس دین میں نماز نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اور جس دین میں زکوٰۃ نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہاں پر دیکھیں ذرا چند اہم باتیں ہیں. نمبر ایک, نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا. نماز وہ عبادت ہے جو بدن سے کی جاتی ہے, زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو مال سے کی جاتی ہے. اور حج وہ عبادت ہے جو بدن سے اور مال دونوں سے کی جاتی ہے. روزہ کون سی عبادت ہے؟ بدن کی عبادت ہے. یہاں پر صرف نماز اور زکوٰۃ میں سارے قسم کی عبادت شامل ہو گئی ہیں. مثال ہے نماز اور زکوٰۃ کی, یعنی ہر قسم کی عبادت, چاہے وہ بدن کی عبادت ہو, چاہے وہ مال کی عبادت ہو, چاہے وہ عبادت جس میں دونوں چیزیں شامل ہو, بدن بھی اور مال بھی. اور یہاں پر تفسیر التوحید کلم شیخ صاحب نے استعمال کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز نماز نہیں, کوئی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں سوائے توحید کے. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے سب سے پہلا فرض کیا ہے مکلف پر؟ توحید الالوہیت, توحید کو سمجھنا. اور جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں, سب سے پہلا فرض ان لوگوں پر یہ ہے کہ توحید کی دعوت دیں. آج بہت ساری جماعتیں موجود ہیں جو سب سے پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں. مسجد میں بیان ہوگا, آپ ضرور مسجد میں تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. گشت کرتے رہتے ہیں عصر سے مغرب تک, تاکہ لوگ مغرب کے بعد آ کے بیان سنیں, اور ان کی ساری کی ساری بات کس چیز پہ ہوتی ہے؟ فرائض پہ ہوتی ہے, اور فرائض کے فضائل پہ ہوتی ہے. نماز کی کیا فضیلت ہے؟ فضائل اعمال کھول کے بیٹھ گئے اور 40-50 حدیث سے کچھ آئے تھے اس میں سے نکال کے وہ پڑھ لی, تاکہ لوگ سمجھیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے, زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے, روزے کی فضیلت کیا ہے, حج کی فضیلت کیا ہے, ذکر کی فضیلت کیا ہے, دعوت تبلیغ کی فضیلت کیا ہے. لیکن صرف فضیلت جاننا کافی نہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا, فضیلت کے ساتھ ساتھ بلکہ فضیلت سے زیادہ اہم ہے علم المسائل, کہ ہم نماز کی فضیلت تو جان چکے ہیں, نماز پڑھیں کیسے, زکوٰۃ کی فضیلت تو جان چکے ہیں لیکن زکوٰۃ دیں کیسے, روزے اور حج کی فضیلت تو ہم جان چکے ہیں لیکن ہم روزہ کیسے رکھیں, حج کیسے کریں. آج لوگوں کو جو آج کل حج کا سیزن ہے, زیادہ تر لوگوں کے کون سے سوال اٹھتے ہیں, حج کی فضیلت کیا ہے, یہ حج ہم کیسے کریں, اور کیسی غلطی ہم سے ہوئی ہے, اس کا حل کیا ہے, کیا خیال ہے؟ کون سے سوال زیادہ اٹھتے ہیں لوگوں کے؟ آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں تو کیا پوچھیں گے, فضیلت حج کی کیا ہے؟ ظاہر آپ فضیلت جانتے تو حج پہ جا رہے ہیں, اگر فضیلت نہ جانتے تو حج پہ جاتے کیوں؟ تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتے ہیں, مسائل حج کیسے کریں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے مسلم میں آیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث سے مسلم میں, باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا عزم کیا تو اعلان کر دیا, دور دور سے لوگ آئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا طریقہ سیکھ لیں. حج کا طریقہ حج کی فضیلت نہیں, حج کا طریقہ سیکھ لیں. اسے بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود انی مناسککم, مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, حج کی فضیلت سیکھ لو, حج کا طریقہ سیکھ لو, کیا خیال ہے؟ خود انی مناسککم, حج کا طریقہ, حج کے آداب, یہ بہت ضروری ہیں. تو توحید ہر عبادت کے لیے ضروری ہے, اور سب سے پہلے ہی توحید ہے. اسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ صحابی کو بھیجتے دعوت تبلیغ کے لیے, سب سے پہلے فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ, سب سے پہلے. وہ بڑا پیارا قصہ ہے, صحیح بخاری مسلم میں, جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کو میں کل یہ جھنڈا دوں گا, جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کا رسول محبت کرتا ہے, اسی کے ہاتھ پر فتح ہوگی کل. صحابہ کرام کو نیند نہیں آئی ساری رات, صبح جنگ پہ جائیں لیکن نیند نہیں آئی. کون ہے وہ خوش قسمت؟ گواہی دیکھیں, اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور رسول محبت کرتا ہے, اسی کے ہاتھ فتح ہوگی. کتنی پیاری بات ہے. فجعل صحابہ یدوکون, ساری رات بیٹھ گئے, ان کی نیند اڑ گئی اور باتیں کرتے رہے, وہ کون خوش قسمت شخص ہوگا. صبح آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, این علی بن ابی طالب, حضرت علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا, وہ اشتکی آئی نہیں, آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے, آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے وہ آ نہ سکے. تو صحابہ کرام کو بھیجا, لے کے آؤ. حضرت علی کو لے کے آئے, اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ اندر ڈالا, ودعا لہ, اور ان کے لیے دعا کی, ایک ایک بات واللہ قابل غور ہے اس حدیث میں, ایک ایک, ایک لفظ. فبرئ, فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فوراً, آج ہم قطرے لکھتے ہیں آنکھوں کے لیے, مریض کہتے ہیں پانچ دن کے بعد آنا, وہ پانچ دن کے بعد خوش قسمت جو ہوتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے. فبرئ یعنی اسی وقت آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھنڈا دیا, انہیں جھنڈا دیا حضرت علی بن ابی طالب کو, اور حکم دیا اے علی جاؤ اللہ تعالیٰ بھروسہ کر کے جاؤ. فنزل بساحتین علی رسلک یعنی آہستہ آہستہ جاؤ, صبر تحمل سے, جلد بازی نہ کرو. یہ جہاد جلد بازی کا, جہاد عبادت ہے, عبادت میں جلد بازی ہوتی ہے کیا؟ تو جلد بازی کی جگہ نہیں ہے یہ. علی رسلک آہستہ آہستہ جاؤ, صبر تحمل سے جاؤ. اور جب میدان جنگ میں اتر جاؤ کیا کرو؟ تیر مارو, تلوار مارو, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام دہشت گردی ہے, ذرا سنیں, اس سے بخاری مسلم کی روایت ہے. میدان جنگ میں دشمن سامنے کھڑا ہے, سب سے پہلے تیر نہیں چلانا, تلوار نہیں دکھانی, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو. اچھا, صرف اسلام کی دعوت دو نہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاؤ انہیں کہ اسلام اگر قبول کرے, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اسلام میں, یعنی کلمہ پڑھ لیں تو یہ بیان ضرور کرو کہ حق کیا ہے کلمے کا, تاکہ وہ ادا ضرور کرے. اگر نہیں مانتے تو جزیہ طلب کرو, اور اگر نہیں مانتے تو تب تلوار ہے. بہرحال نبی حدیث کے آخر الفاظ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ حق اس میں بیان کرو. اللہ تعالیٰ حق کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے, پوری فوج کتنی فوج ہے ان میں سے صرف ایک شخص بھی راہ راست پہ آگے اسلام قبول کر لیا, تو تمہارے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے. پوری دنیا کی بادشاہت ایک طرف, اور ایک شخص راہ راست پہ آتے وہ ایک طرف. کسرا کا تاج و تخت, قیصر کا تاج و تخت, آج کل دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں, جتنی بھی سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جوہرات ہیں, جتنی بھی خوبصورتی ہے اس پوری دنیا میں, وہ ایک طرف ہے. اور ایک شخص اگر راہ راست پہ آ جاتا ہے, صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے, وہ ایک طرف, وہ زیادہ بہتر ہے. اس ایک حدیث میں 30 فوائد ہیں, میں اگر شروع کروں گا درس دیر ختم ہو جائے گا, تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک خاص درس رکھیں گے. لیکن اس ایک ہی حدیث میں معطلہ کا جواب ہے, خوارج کا جواب ہے, مرجئہ کا جواب ہے, شیعوں کا جواب ہے, قدریوں کا جواب ہے, اور کون سا گروہ رہ گیا ہے, سب گروہوں کے ایک حدیث میں جواب ہے. اب اگر غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے, کون کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں, اور جو قبر پرستی کرتے ہیں. اگر سیدنا علی مشکل کشا ہوتے تو ان کو آنکھوں میں کبھی بیماری ہوتی؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مشکل کشا اگر لوگوں کے لیے تو اپنے لیے بھی تو ہوتے نا, جو خود محتاج ہیں وہ کسی کے لیے حاجت روا نہیں ہو سکتی. یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے, آپ اسی سے انشاءاللہ اس مثال سے دیکھیں گے باقی گروہوں کو کس طرح سے جواب ہے, اور یہ ہوم ورک ہے یاد رکھنا, ٹھیک ہے؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل الصیام, اور روزے کی دلیل قول تعالی ارشاد باری تعالی ہے يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو, تم پر لکھ دیا گیا, یعنی تم پر فرض کر دیا گیا روزہ, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا, یعنی فرض کر دیا گیا تھا. کس لیے؟ لعلكم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. یاد رکھیں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آئے کسی آیت میں, فرعھا سمعک, اپنے کان کھل, کان اچھی طرح کھولو اور دل سے سنو. کوئی امر ہے, کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, کوئی خیر ہے اس میں, یا کوئی اشارہ ہے جسے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے, یا ایسی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے جو تمہیں بیان کی جا رہی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ امر ہے جس میں خیر ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اور یہاں پر یہ خبر ہے جس کا مفہوم امر ہے. سومو کا لفظ نہیں ہے, کتب علیکم الصیام, تو فرض کر دیا گیا, تو روزہ فرض ہے. اور اس آیت کریمہ میں یاد رکھیں, جیسے ایمان کے مسائل میں بیان ہوگا, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے, اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. جو روزے رکھتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا جائے گا, جو روزے میں کمی کرتے ہیں ان کا ایمان کم ہوتا جائے گا. روزے ہم سے پہلے جو امتی تھی ان پر بھی فرض تھے، تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ صرف ہمارے اوپر ہی یہ مشکل ہے، ہمیں بھوکے پیاسے مرتے رہے، ہرگز نہیں. جو تم سے پہلے امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، آپ لوگوں پر بھی روزے فرض ہیں. اس لیے اپنے سینے تنگ نہ کرنا، اور آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، جیسے پچھلے لوگوں کے لیے فرض تھی آپ لوگوں پر بھی فرض ہے، تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ پچھلے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اچھی عبادات اور ایسی چیزیں فرض کر دی جو اللہ تعالیٰ کے ان کو قریب کر دے، تو یہ امت بھی پیچھے نہ رہ جائے. اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسی عبادات فرض کی ہیں جو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. روزہ کیوں رکھے؟ تاکہ بھوک اور پیاس میں سارے دن گزارے. کیا خیال ہے؟ لعلکم تتقون. روزے کا اصل مقصد یہ ہے تقوی، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا ایمان بھی کمال کی طرف روان دوا ہو جاتا ہے. پورے سال میں صرف ایک مہینہ ہے جس میں یہ انسان تربیت حاصل کرتا ہے، تقوی کی ٹریننگ ہے، پریکٹیکل ٹریننگ ہے تقوی اختیار حاصل کرنے کی. اگر کوئی جاننا چاہتے کہ تقوی کیا ہے، تو رمضان کے روزے رکھے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور رمضان کے آخر میں دیکھے کہ اس کے دل میں کتنا فرق پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں کتنا زیادہ ہوا ہے. اگر زیادہ ہوا ہے اور واقعی جیسے رمضان سے پہلے تھا، اب رمضان کے بعد تھوڑا تبدیل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے روزے بھی قبول ہوئے ہیں، اور روزے کا مقصد بھی اس نے پایا ہے، اور وہ متقی بھی بن گیا ہے. لیکن اگر وہ روزے سے پہلے بھی بدکار تھا، روزوں کے بعد بھی وہی بدکاریاں ہیں، اگر 20 گنا روزے سے پہلے کرتا تھا، روزے کے بعد 25 گنا کرتا ہے، تو وہ متقی پرہیزگار ہے. اس روزوں میں سے اس کو صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملی، یعنی روزہ تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب تھا اسے نہیں ملا. علماء فرماتے ہیں یہ ترازو ہے. عبادت کے بعد آپ کو کیا پتہ آپ کی عبادت قبول ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ترازو ہے؟ ظاہرا تو کچھ نہیں، ہم نہیں جانتے. ہم نے تو عبادت کر لی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہماری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کے نشانیاں ہیں. سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دل کی کشادگی عبادت کے بعد محسوس ہونا، اور برائیوں سے دور ہونا. اگر عبادت سے پہلے انسان 10 برائیں کرتا ہے، تو اس عبادت کے بعد وہ 8 کر دیتا ہے یا 7 کر دیتا ہے، یا بالکل چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالی عبادت قبول فرمائی ہے. آگے سے سب فرماتے ہیں ودلیل الحج قوله تعالى، اور حج کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر، کس چیز کون سا حق ہے؟ حج البیت، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے الیہ سبیلا، وہاں تک جانے کی. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلایا، فإن الله غني عن العالمين، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے پورے کائنات سے. تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حج کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، ہماری نمازوں کی، ہماری عبادات کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں. یہ تو ہم محتاج ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان عبادات کی، تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. اگر یہ عبادات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرب کیسے حاصل کرتے؟ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے اپنے اس معبود کے قریب کیسے ہوں. بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے اس معبود کو راضی کرنے کی. یہ تعجب ہے، پروگرام کافی سال پہلے میں دیکھا، چوہے نہیں چوہے. انڈیا میں کچھ ایسے لوگ جو چوہوں کی عبادت کرتے ہیں، واللہ مجھے تعجب ہے، سجدہ کر رہے ہیں، اور اب راضی کرنے کے لیے کوئی مٹھائی، کس نے مٹھائی رکھی؟ مٹھائی، پوری مٹھائی رکھی ہے. کسی نے پتہ نہیں کوئی عجیب غریب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، کس نے ٹافیاں رکھی ہیں، کس نے مطلب کیا رکھی. اب ان کو پتہ نہیں کہ چوہوں کو پسند کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا. وہ اپنے اس رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن پتہ نہیں راضی کیسے ہوگا. اور دیکھیے مومن کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسان راستہ بیان کیا ہے، کس پر میں راضی ہوتا ہوں، کس پر میں راضی نہیں ہوتا ہوں. وہ نجدین، دونوں راستے دکھا دیے، تمہیں کیا چاہیے، کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو. کتنی تعجب کی بات ہے واللہ. یہ مومن کلمہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے قریب ہے، اپنے رب کو پہچان چکا ہے، جان چکا ہے. جو راستے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں ان راستے کی طرف جاتے نہیں، اور جو راستے اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں ان میں لگا ہوا ہے. عام مسلمان کی آپ دیکھیں، جب آنکھ کھلتی ہے صبح سے لے کے رات تک جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، کتنی اعمال کرتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں، کتنی اعمال کرتے ہیں جو اسے اللہ سے دور کرتے ہیں. کبھی موازنہ کیا ہے؟ جس نے آج اپنا موازنہ کیا سونے سے پہلے، اور اپنے اس ترازو پہ اپنے اعمال کو تولا، جس ترازو پر اس نے تولا ہے قیامت کے دن، آج اس نے تولا ہے اپنے آپ کو، ایک طرف اچھائی ہیں دوسری طرف برائیاں ہیں، اپنے اعمال سر دن کے تولو میں نے کس طرف زیادتی کی ہے، نیک اعمال میں یا برائی کے اعمال میں، تول کے سو جاؤ، پھر پتہ چلے گا. اگر روزانہ آپ اپنے اس محاسبہ یہی محاسبہ کر کے سوتے ہو تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی. جو لوگ آج اس سے غافل ہیں قیامت کے دن وہ چیخیں گے اور پکاریں گے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، ساری کے ساری اس کے اندر موجود ہے، کچھ رہا نہیں گیا. اس کتاب سے، یہ ایسی عجیب کتاب ہے، اس رہا نہیں جاتا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کو کر کے آپ بھول گئے، غافل ہو گئے، پتہ ہی نہیں آپ کو کیا ہے یہ نہیں کیا، اور بڑے سے بڑا عمل جو آپ کی زندگی بھر ہمیشہ سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ میں نے عمل کیوں کیا ہے، سب موجود ہے اس کتاب کے اندر. اللہ تعالیٰ کا میزان جو ہے نا، ترازو بہت اور قسم کا ہے. ہماری بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی چیزیں ہیں. کتاب ایسی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے، ترازو کیسا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہمارے ترازو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ترازو بھی ہے. کیسا ترازو ہے؟ ذرہ جانتے ہو؟ ذرہ عربی زبان میں ذرہ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں. ایٹم جانتے ہیں؟ فزکس پڑھنے والے آپ تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے جانتے ہیں. ایٹم کا وزن جانتے کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی ایسا دنیاوی لحاظ سے کوئی ایسا ترازو جو اس کو تولے اور اس کا تولنے کے بعد اس کی جزا اور ثواب بھی اس کا بتائے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے تو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے تو کیسی ہے؟ عذاب کیسا ہے؟ جب جہنم کے کھینچ کے لیے 70,000 لگام، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ کھینچ کے لیے آئیں گے، اللہ کا عذاب ایسا ہے. جنت کیسی ہے؟ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عقل لبشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کو کبھی گمان ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں. تو اس لیے آج اگر اللہ تعالیٰ سے تقوی اور ڈر وہ ہم نے سیکھ لیا تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے. یہاں پر شیخ صاحب نے اسلام میں یہ چیز پانچ ارکان بیان کیے. بس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم حاصل کرے. علم دو قسم کا ہے، فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے. فرض عین یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے یہ علم حاصل کرے. جو آج ہم بات بیان کر رہے ہیں اس رسالے میں، یہ وہ علم ہے جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر. جو اس کو جانتا ہے الحمدللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے، اس سے پہلے کہ سخت وقت آئے اور مصیبتیں آئیں اور سوال کا وقت ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے اور ہمیں پاس جواب بھی نہ ہو. آج وقت ہے کہ اس علم کو حاصل کر لے. تو علم جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر، ارکان اسلام کا علم، ارکان ایمان کا علم، اور حلال اور حرام کا علم، یہ تین چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں. یہ علم آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کی گردن آزاد ہو گئی، اس میں آسانی دیکھیں. اور نماز ہر مسلمان، کلمہ شہادت سب پر فرض ہے. نمبر دو، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہو، جس کے پاس نصاب ہو زکوٰۃ کا وہ علم حاصل تو کرے، جس کے پاس نہیں ہے یا جو مستحق ہے اس کو ضرورت نہیں ہے. روزہ ہر وہ شخص جو عاقل مسلمان ہے عاقل ہے بالغ اس پر فرض ہے کہ اس کا علم حاصل کرے. حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرے جو حج کرنا چاہتا ہے, جو حج کا استطاعت رکھتا ہے, جو نہیں رکھتا استطاعت حج کی ابھی اس پر فرض نہیں ہے. جو طالب علم سارے علوم نکاح کا علم اور طلاق کا علم میراث کا علم یہ فرض کفایہ ہے اس کو آپ حاصل کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ اجر ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن. لیکن جو فرض عین ہے وہ زیادہ نہیں ہے, وہ یہی کچھ ہے. بہت آسان ہے کہ نہیں, مشکل ہے, کیا خیال ہے؟ ڈرائیونگ کو دیکھیں انسان کیسے سیکھتا ہے, اور یہ علم دیکھیں کتنا آسان ہے. اسے ایک ایک ہفتہ بیچارے یہاں پہ آتے ہیں اور ایک ایک ہفتہ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں, دوسری مرتبہ مشکل سے پاس ہوتے ہیں. اور یہ علم ہے بیٹھے بیٹھے آپ کلمہ توحید کا علم, نماز کا علم, روزے کا علم, زکوٰۃ حج کا علم, ارکان ایمان ارکان اسلام کا علم, حلال حرام نہیں کوئی ہے اس اچھا سے جو نہیں جانتا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا شراب حرام ہے, سود حرام ہے, زنا حرام ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ سب کو پتا ہے. یہ بھی الحمدللہ آسانی ہو گئی. سب سے مشکل بات جو ہے کلمہ توحید کلمہ شہادت کے علم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اصل بنیاد ہے. اس لیے ہمارا اکثر وقت یہیں پہ ضائع ہوتا ہے, اسی بنیاد کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہاں پر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھے. کلمہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبد رسول کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ ارکان کی اچھی طرح سمجھیں اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں. یہاں پر یہ مرتبہ ختم ہوا, پہلا مرتبہ اسلام کا. ایک ساتھی سے گزارش ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج, ان کی شرطیں, ان کے ارکان اور واجبات اب طالب علم آپ کو یاد کرنا چاہیے. یہ ہوم ورک یہ بھی لکھنا ہے, آج کل زیادہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. نماز کی شرطیں کیا ہیں, نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, سنتیں پڑھنے تو اچھی بات ہے, نماز کی سنتیں کیا ہوئی یہ بھی جانا تو اچھی بات ہے, لیکن شروط اور ارکان اور واجبات یہ تین چیزیں ضروری ہیں چاروں ارکان کی, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. اب جانتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوری فقہ یہی ہے, فقہ العبادات یہی ہے. اگر آپ یہ جان لیں کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں اور ارکان کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, اور اسی طریقے سے روزے میں اور زکوٰۃ میں اور حج میں, اور اچھی طرح آپ نے یاد کر لیے, مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, حج کے ارکان چار ہیں, احرام, عرفات میں وقت گزارنا, طواف اور سعی, یہ چار رکن ہیں. اور رکن کا مطلب ہے اگر چھوٹ جائے تو عبادت نامکمل ہے جب تک اس کو پورا کرتے نہیں ہو, عبادت آپ کی لٹکی ہوئی ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے, اور اکثر یہ غلطی ہوتی ہے, حج اکثر سوال پوچھا جاتا ہے, 11 تاریخ کو کنکر مار کے 12 تاریخ کی کنکر کسی کے حوالے کر کے جدہ میں واپس آ گیا, طواف اداء بھی کیا واپس آ گیا, کیا خیال اس کے حج کا؟ کہاں ہے مفتی؟ مفتی مفتی حضرات کہاں ہے؟ کوئی رکن چھوٹا ہے؟ رکن نہیں چھوٹا ہے نا, الحمدللہ. اچھا کمی اس نے کیا کی ہے؟ 12 تاریخ کو اس نے کنکر مارنے تھے, اس نے کسی کو بغیر عذر کے, اور یہ بغیر عذر کے تھا, کسی کو دے دیے. اچھا مبیت بمنا, منا میں اسے قیام کرنا ہے, رات کو ٹھہرنا ہے, یہ اس پر واجب ہے, وکیل پہ واجب نہیں جس کو چھوڑ کے آیا ہے. نمبر 3, طواف الوداع کب ہوتا ہے؟ جب اعمال حج ختم ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ہوتا ہے, تو ان کا طواف الوداع بھی قبول نہیں, اس پر 3 دم ہے, 3 دم دے دے اس کا حج درست ہے, اس کا رکن کوئی نہیں چھوٹا. یا واپس آ کے طواف الوداع تو کر لے 13 تاریخ کے بعد, مبیت تو کر نہیں سکتا وہ, تو 1 دم اس کا کم ہو گیا طواف الوداع کرنے کا, اور رمی کا بھی اس نے اگر وکیل بنا ٹھیک ہے, تو اس طریقے اس کا 1 دم پڑ جاتا ہے مبیت جو اس نے نہیں کیا, قول راجح پر, کل علماء کچھ نہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا تو اس پہ دم نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے اس پہ تین دم، اور اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، گیارہ تاریخ کو کسی کو اکر دے کے جدے آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں حج ہمارا مکمل ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں، جب آپ یہ جانیں گے اب حج کے سات واجبات ہیں، کیا کون سے ہیں؟ اگر واجب چھوٹ جائے نا تو دم واجب ہو جاتا ہے واجب چھوٹنے سے. سب سے پہلے احرام میقات سے کرنا، جس کا میقات چھوٹ جائے، اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں جدہ سے احرام باندھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں، تو یہ غلطی کرتے ہیں. برحال میقات سے احرام باندھنا پہلا واجب ہے. نمبر دو، عرفات میں ٹھہرنا شام تک، سورہ غروب ہونے تک. عرفات میں دن میں کچھ وقت ٹھہرنا رکن ہے، اور سورہ غروب ہونے تک ٹھہرنا واجب ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو عرفات میں تو رکا ہے لیکن سورہ غروب ہونے سے پہلے چلا گیا عرفات کی حدود سے باہر، حج تو اس کا ٹھیک ہے لیکن دم اس پہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. نمبر تین، مزدلفہ میں رات رہنا واجب ہے. نمبر چار، قربانی کرنا. نمبر پانچ، بال کٹوانا. نمبر چھ، کنکر مارنا. نمبر سات، طواف الوداع کرنا. تو یہ سات واجبات ہیں حج کے. اگر طالب علم ان چیز کو سمجھ لینا تو اسے مشکل نہیں ہوتی. پھر اب حاجی سے کیا چھوٹ گیا؟ واجب چھوٹ گیا ہے. واجب چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ دم ہوتا ہے. رکن چھوٹ گیا ہے تو وہ رکن دوبارہ واپس کرنا ضروری ہے، اس پر دم واجب نہیں ہے. یاد رکھ، رکن چھوٹنے پر اگر جدہ بھی آ گیا، وہی طواف زیارت ارکان میں سے، طواف میں نے بتایا، طواف زیارت، طواف لفافہ کہتے ہیں، اس سے حج جو ہے یہ چار ارکان ہے. رکن چھوٹ گیا تو وہ کرنا واجب، واپس اس کو لوٹانا ضروری ہے، واجب ہے. آپ لوٹا نہیں سکتے، دم دے دیں. جیسے نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ کرنا پڑتا ہے، دو سجدے دے دیں، واجب نہ لوٹائے. اگر رکن چھوٹ جائے نماز کا، وہ رکن واپس آپ کو لوٹانا پڑے گا. بس سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ مشکل نہیں ہے. ہر ہفتے اگر آپ نماز کے شروط اور ارکان، اگلے ہفتے روزہ کے شرطیں اور ارکان، اگلے ہفتے زکوٰۃ کے شرطیں اور ارکان، اگلے ہفتے حج کے شرط اور ارکان، اس طریقے سے مشکل نہیں ہے. ایک دو تین چار پانچ چیزیں آپ یاد کر سکتے ہیں. المرتبۃ الثانیہ، جیسا فرماتے ہیں، المرتبۃ الثانیہ الایمان، دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا. اسلام کے مراتب کی بیان ہو رہی ہے، دین اسلام کی. پہلا مرتبہ تھا اسلام کا، دوسرا ہے ایمان کا، تیسرا ہے احسان کا. تو دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا. وہ بضع و سبعون شعبہ، اور ایمان جو ہے وہ ستر سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی قسمیں ہیں اور جزء ہے ایمان کی. تو اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا جو حصہ ہے ایمان کو وہ ہے لا الہ الا اللہ. وادناہ، اور سب سے کم حصہ ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کوئی گندگی یا اذى ہٹانا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیاء یعنی شرم و حیاء ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. الایمان بضع و سبعون شعبہ، فاعلاها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ شیخ صاحب نے بغیر حدیث کے بیان کیے، اس طریقے سے یہ بیان کیے. تو آپ یہاں پہ بریکٹ ڈال دیں، واو کے بعد ہوا سے پہلے اور من الایمان آخر تک، بریکٹ کے بعد لکھیں متفق علیہ، یعنی یہ حدیث ہے متفق علیہ. ایمان کے مسائل میں جو بات سمجھنے والی بہت ضروری ہے، نمبر ایک ایمان کی تعریف کیا ہے، نمبر دو ایمان کے ارکان کیا ہیں، نمبر تین ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، نمبر چار ایمان اسلام اور ایمان میں فرق، نمبر پانچ اگر کوئی شخص سوال کرے کیا تم مومن ہو تو اسے جواب کیا دینا چاہیے، میں مومن ہوں یا میں مومن ہوں انشاءاللہ، اور اس کی تفصیل، نمبر چھ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا، اس کا کیا حکم ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ مومن ہیں یا کافر ہیں، اور نمبر سات ایمان کے مختلف حصے اور قسمیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، اور یہ تفصیل انشاءاللہ اس درس کی ہوگی جو ہمارے دروس جاری اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں، اس میں تفصیل بیان کریں. یہاں پر میں صرف مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ طالب علم کو پتہ چل جائے. سب سے پہلے یہ جان لیں، جیسے اس حدیث میں بیان ہوا ہے ایمان کے حصے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے ضروری، اور حصے میں آخر میں بیان کروں گا. تو آئیے دیکھتے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ نمبر ایک ایمان کی تعریف لغتاً، لغت میں التصدیق، کسی چیز کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں عربی زبان میں، آمنت بکذا یعنی میں نے اس چیز پہ اس چیز کی تصدیق کی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کیا کہا سورۃ یوسف میں، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ نے تو ہمارے بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں، تو لفظ یہاں پہ ایمان کا استعمال ہوا، وما انت بمؤمن لنا. وشرعا اور شریعت میں، شرع اصطلاح میں ایمان کا مطلب ہے قول باللسان وعمل بالجنان، قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعه وینقص بالعصیان، زبان کا قول، دل سے اقرار، پورے بدن سے عمل، جو فرم برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے، یہ تعریف اہل سنت والجماعت کی. باقی کچھ ایسے گروہ ہیں جنہوں نے ایمان کی تعریف میں غلطی کی ہے. جہمیوں نے کہا ایمان کا مطلب ہے دل سے جاننا، بس جو دل سے اللہ کو جانتا ہے وہ مومن ہے، جہمی اور مرجئہ جو غالب مرجئہ ہیں. تو کافی ہے کسی کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے جان لے، زبان سے کہے یا عمل سے کرے یا نہ کرے، کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں جہمیوں کی تعریف کے مطابق ابلیس مومن ہے کہ نہیں؟ فرعون مومن ہے کہ نہیں؟ کیوں، دل سے جان چکے تھے کہ نہیں؟ تو کیا ابلیس واقعی مومن ہے؟ فرعون مومن ہے؟ لہذا یہ تعریف باطل ہے، اصل سے باطل ہے. کچھ لوگوں نے کہا، کرامیہ نے کہا ایمان کا مطلب ہے قول باللسان، زبان کا قول بس کافی ہے، زبان سے کہہ دیا، چاہے دل میں تصدیق کی یا نہیں کی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کیا مومن ہے؟ کیا خیال ہے؟ منافق ہے، مومن کو سردار ہے، اور منافق جو ہے فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نیچے ہیں. کرامیہ یہ گروہ ہے، قول باللسان کہتے ہیں کافی ہے. تو کیا زبان کا قول کافی ہے؟ اگر کافی ہوتا تو عبداللہ بن ابی مومن ہوتا کہ نہیں؟ تو پھر دنیا کوئی منافق رہتا ہے؟ تو اس قول سے نفاق کا خاتمہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ قول بھی غلط ہے. پھر مرجئۃ الفقہاء آئے، انہوں نے کہا کہ قول باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، اور عمل جو ہے یہ شرط ایمان کی صحت کا نہیں ہے، ایمان کی کمال کا ہے. یہ ذرا مشکل بات اب آ گئی ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد جو ہیں حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ کے استاد، انہوں نے ان کو کہتے ہیں مرجئۃ الفقہاء، یہ مرجی ہیں لیکن فقہاء کے مرجی ہیں، وہ مرجی نہیں جو کہتے ہیں. عام مرجی کیا کہتے ہیں؟ دیکھ مرجی تین قسم کے ہیں، ایک غالی مرجی جسے جہمی کا قول دل سے جاننا کافی جاننا، دوسرے عام مرجیہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہے زبان کا قول اور دل سے تصدیق، عمل کا کوئی دخل نہیں ہے ایمان میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک زانی فاسق کا ایمان برابر ہے، یہ عام مرجی ہیں کہ ایمان کا عمل کا ایمان سے کوئی دخل نہیں ہے. مرجی کیوں کہتے ہیں؟ ارجاء کہتے ہیں تاخیر کرنے کو، پیچھے کرنے کو، عمل کو پیچھے کر دیا، اسے مرجیہ کہا گیا ان کو. تیسرا گروہ جو مرجیہ کا ہے وہ ہے مرجیہ الفقہاء، وہ کہتے ہیں زبان کا قول بھی ہم مانتے ہیں، دل کی تصدیق اور اقرار بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جو عمل ہے وہ ایمان کی صحت کے لیے نہیں لیکن کمال کے لیے ہے. جو مرجی تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ جو عام مرجی ہیں وہ کہتے ہیں عمل جو ہے ضرورت ہے ہی نہیں اس کی، نہ کمال کے لیے نہ صحت کے لیے. اور ان کا قول کیا ہے فقہاء کا، مرجی فقہاء کا، کہ کمال کے لیے ضروری ہے. رسول جماعت کا قول دیکھیں، قول باللسان زبان کا قول اور دل کی تصدیق اور پورے جسم سے عمل، اور جو عمل ہے یہ اس کی تفصیل ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو چھوڑنے سے ایمان کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ توحید کو چھوڑنا، شرک کرنا، اور نماز کو چھوڑنا، صلاح، جو نماز نہیں پڑھتا ہمیشہ، بے نمازی جو ہے کیا وہ مومن ہے؟ وہ کیوں کلمہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے اس کو یقین بھی ہے لیکن عمل ہے، نماز عمل ہے، بدن کا عمل ہے، جب اسے چھوڑ دیا تو یہاں پر، کیونکہ یہ شرط صحت الایمان نماز جو ہے، سارے اعمال ایمان کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، یاد رکھیں، بعض اعمال ایسے ہیں بعض اعمال ایسے نہیں ہیں. تو نماز اور توحید یہ دو ایسے عمل ہیں جو کچھ چھوڑنے سے ایمان پورا چلا جاتا ہے، دار اسلام سے مومن خارج ہو جاتا ہے. اور باقی جو اعمال ہیں، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو گناہ کبیرہ کا فائل ضرور ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے، یاد رکھیں. اس کی دلیل کسی کو پتہ ہے؟ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ جو مشہور تابعین ہیں، وہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک کوئی بھی عمل کو ترک کرنے سے کفر نہیں ہوتا سوائے نماز کے. صحابہ کرام کے نزدیک کوئی عمل کو ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے صحابہ کرام سوائے نماز کے. نماز اگر ترک کر دیتا کوئی تو کہتے ہیں کافر، اس کے علاوہ کافر نہیں کہتے تھے، الا یہ کہ وہ اسے مستحل نہ سمجھ لے کہ نماز فرض ہی نہیں، کافر ہے. زکوٰۃ فرض ہی نہیں، کافر ہے. اگر سستی سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ کافر نہیں ہے لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو یہ تفصیل ہے ایمان کی تعریف میں. نمبر دو، ارکان الایمان چھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ ارکان ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان میں چار چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے توحید ربوبیہ، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے توحید الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور صفات الکمال ہے، یہ توحید الاسماء والصفات. جس شخص اللہ تعالیٰ کو موجود تو سمجھا، اس پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب نہیں جانا، وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. جس نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب بھی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اللہ کو رب نہیں جانتے؟ وہ تو رب جانتے ہیں نا، قریش تو رب جانتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ رب ہے. نہیں، ابھی رب کی بات ہو رہی ہے. ایک ایسا گرو جو کہتا اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں، کون ہے؟ سوشلسٹ وغیرہ جو ہے سارے. اچھا، دوسرا گروہ کہتا اللہ تو موجود ہے لیکن رب نہیں ہے. اس کے کیا ان کے یہ ماننا کوئی فائدہ مند ہے؟ یہ غلاۃ الفلاسفہ ہے، جو فلسفی ہیں، کہتے ہیں کوئی طاقت موجود ہے لیکن وہ رب نہیں ہے. یہ زمانہ بھی، پوری کائنات بھی قدیم ہے اور اللہ بھی قدیم ہے، یعنی سب اکٹھے جو جبان فلسفی ہے، ان کے بھی درجات ہیں فلاسفہ کے. ان کے آخر میں ابن سینا آئے ہیں، جو ابن سینا مشہور ہیں نا، مسلمان عالم. یہ ان نے بہت ساری غلط باتیں کی ہیں، بہرحال فلسفہ ان کے اندر، ان کے خون میں بھی رچا ہوا ہے. تو دوسرا گروہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود تو ہم مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، رب بھی ہے، لیکن واحد معبود نہیں مانتے. تو یہ بھی کافی نہیں تھا، جیسے قریش کے عرب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو رب جانتے تھے لیکن واحد معبود نہیں جانا. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، واحد رب بھی ہے، واحد معبود بھی ہے، لیکن اللہ کے اسماء و صفات نہیں ہے. کون ہے یہ؟ جہمی. جہمیہ جو ہیں عقیدے میں، توحید ان کی اچھی ہے، یعنی توحید الربوبیت، توحید الالوہیت میں ان کا اچھا عقیدہ ہے، لیکن اسماء و صفات میں آ کے انہوں نے سارے اسماء و صفات کا انکار کیا، معطلہ ہے پورے، اس لیے وہ دار اسلام سے خارج ہیں اس تعطیل کی وجہ سے. تو یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ان چار چیزوں پر ایمان ہو. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان کے دو قسم کے آپ فرشتوں پر ایمان لا سکتے ہیں. ایک مجمل ایمان ہے اور ایک مفصل. مجمل یعنی اجمالی طور پہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے، کبھی نہ فرمانی نہیں کرتے. بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص عمل سونپے، وہ وہی کرتے ہیں. بعض فرشتوں کے خاص نام ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا. فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرنے والی مخلوق ہے. مومنوں سے فرشتے پیار کرتے ہیں. یہ مجمل ایمان ہے فرشتوں پر، تفصیل انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے ہم. مفصل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان میں سے جن کے نام موجود ہیں ان ناموں سے ان فرشتوں کو جاننا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، الزبانیہ، مالک، رضوان، یہ وہ فرشت جن کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں ان کا نام موجود ہے، ان کو ان ناموں سے ہی جاننا ہے. نمبر دو، جن فرشتوں کے عمل صحیح حدیث میں اور قرآن کی آیات میں بیان ہوئے ہیں ان کو ان اعمال سے جاننا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کام ہے؟ وحی، جو دل کی زندگی ہے. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کام ہے؟ سور کو پھونکنا، جو آخرت کی زندگی ہے. اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کام ہے؟ موکلو، بارش اور رزق جو ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کے لیے ضروری. تو تینوں فرشتے جو ہیں آپ دیکھیں ان کے زندگی سے تعلق ہے، ڈائریکٹ طریقے سے یا انڈائریکٹ طریقے سے، کچھ اس دنیا کی زندگی کے لیے، کچھ دل کی زندگی کے لیے، اور کچھ آخرت کی زندگی کے لیے. جب تک دوسرا سور نہیں پھونکا جائے گا تو دوبارہ روح واپس نہیں آ سکتی. تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان بڑے، سب سے بڑے جو عظیم فرشتے ہیں، ان کو وہ عمل سونپا ہے جس میں انسان کی، اس بندے کی زندگی سے جس کا تعلق ہے. تو فرشتوں پر ایمان کے دلائل قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں موجود ہیں، اور جو احادیث آگے آئیں گی اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں مجمل اور مفصل، مجمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو اس میں کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. ساری اللہ تعالیٰ کی جو معروف کتابیں ہیں ان پر ایمان، جتنی کتابیں بھی موجود ہیں ان سب کو نسخ قرآن مجید نے کیا ہے، سارا کین قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہمیشہ خیر ہی کی ترغیب دی گئی ہے اور شر سے آگاہ کیا گیا ہے. توحید کی سب سے پہلے دعوت دی گئی ہے اور سب سے پہلے شرک سے آگاہ کیا گیا ہے. باقی احکام اور مسائل ہر نبی کے اپنے اپنے ہیں اپنی امت کے لیے، لیکن جو یکسانیت ہے وہ توحید اور شرک کے مسئلے ہیں. جو مفصل ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہیں ان پر ایمان تفصیل کے ساتھ لے کے آنا ہے. جو مشہور معروف کتابیں ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ مشہور کتابیں ہیں. تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، زبور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. قرآن مجید جو وہ مہیمن علی جمیع الکتب ہے، مہیمن یعنی نسخ کر چکا ہے، ناسخ ہے، باقی کتابیں سارے منسوخ ہیں. جو احکام قرآن مجید میں ہیں اب تا قیامت اسی پر عمل ہوگا. کوئی شخص اگر کہے تورات اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، میں تورات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ تورات پہ عمل کرتے قرآن کو چھوڑ کر، وہ رسول ہی اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، مجمل ایمان اور مفصل ایمان. مجمل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول سارے کے سارے بندے ہیں، نوری مخلوق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگ چنے ہیں اور ان کو مصطفین الاخیار بنا دیا ہے، ان پر اپنی وحی نازل کی، ان پر اپنی نعمت تمام کی ہے. جتنے بھی رسول اور نبی ہیں وہ غلطیوں سے، کبائر گناہ سے معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتے. سارے انبیاء اور رسول جو ہیں، انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سچے اور امانت میں کبھی خیانت نہ کرتے. صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشہور ہیں، لیکن باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ بھی سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. یہ صفات جو اچھے صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کا دین مکمل طور پہ جیسے ملا ویسے پہنچایا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یاد رکھیں، کسی نبی یا رسول کے جائز نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تبدیلی کرے، اور نہ کسی نے کی ہے. مفصل ایمان، اللہ تعالیٰ کے جو رسول اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور ان سب سے افضل جتنی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اول العزم ہیں، اول العزم پانچ ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. إن كيت أولو العزم من الرسل، عزيمة عليه، سختي برداشت کرنے، اگرچہ ہر نبی نے سختی برداشت کی لیکن اللہ تعالی ان کو ایک خاص مقام دیا ہے، کیونکہ یہ اپنی قوم کے لیے جب بھیجے گئے تو ان کو ہر قسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑا. اور تفصیل کے وقت نہیں میں تفصیل بیان کروں، لیکن اولو العزم پانچ ہے. پانچ اولو العزم میں سے جو سب پانچوں سے زیادہ بہتر ہیں وہ الخلیلین. کون ہیں دونوں خلیل؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں خلیلین میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ ہے سید المرسلین و خاتم النبیین سید محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر، ہر نبی پر وحی نازل کی، اور ہر نبی جو ہے، یاد رکھیے یہ قاعدہ، ہر نبی، ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. اور رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک مشہور قول ہے جو ابھی تک موجود تھا، یعنی اکثر لوگ جو جانتے تھے، وہ یہ تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے لیکن حکم لا دے اس کو پہنچانے تھے کسی اور کی طرف، اور رسول وہ ہے جس پر وحی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ سے حکم دے کہ آپ نے یہ فلاں امت تک پہنچانا ہے، یہ اپنی امت تک پہنچانا ہے. لیکن جو اس سے زیادہ بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول جو ہے وہ مشرکین کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک ظاہر ہوتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، جب تک شرک نہیں ہے تو نبی تو آتے رہتے ہیں، رسول نہیں آتا. رسول جب تک شرک نہیں ہوتا نا، رسول نہیں آتا. اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ نبی ہے. رسول کیوں نہیں ہے؟ شرک تھا ہی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ آدم رسول نہیں ہے نبی ہیں؟ صحیح بخاری میں، باب الشفاعہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور شفاعت کی مشہور حدیث کہ لوگ جائیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور کیا کہیں گے لوگ؟ انت اول رسول اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہو. کس کو کہیں گے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہیں گے، یاد رکھیں. تو یہ صحیح بخاری میں یہ واضح دلیل ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور سب سے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے، پھر قبر ایمان، پھر حشر و نشر، حساب و کتاب، ترازو، حوض کوثر، صراط، پل صراط، جنت، دوزخ، سفارش. یہ دس چیزیں ہیں جس کا تعلق آخرت کے ایمان پر ہے. آخرت پر ایمان میں یہ دس چیزیں شامل ہیں. ان کو انشاءاللہ جو دروس ہمارے جاری ہیں تفصیل سے بیان کریں گے. یہ جاننے کی یہ جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر کے چار مرتبے ہیں. جس نے ان چار مرتبوں کو سمجھ لیا اس نے تقدیر کو سمجھ لیا، جس نے ان کو سمجھا نہیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا. نمبر ایک، علم. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے، اس کائنات تا قیامت، اس کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے، اگر کائنات پیدا نہیں ہوئی، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے میں کون سی مخلوق پیدا کروں گا اور مخلوق کرے گی کیا، قیامت تک کیا کرے گی. یہ علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا، الکتابہ. پہلے علم ہے، دوسرا ہے کتابہ، لکھنا. لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. نمبر تین، المشیئہ. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اس میں سے وہ ہوا، وہ جو نہیں چاہا نہیں ہوا. وہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نمبر چار، الخلق. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے اس علم کے مطابق جو وہ جانتا تھا، جو کچھ لکھا گیا اس کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا. آج میں ڈاکٹر ہوں، لوہے محفوظ پہ لکھا ہے کہ یہ شخص ڈاکٹر بنے گا. مجھے مجبور کسی نے نہیں کیا میں ڈاکٹر بنوں، میں خود اپنی مرضی سے ڈاکٹر بنا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان چکا تھا یہ شخص ڈاکٹر بنے گا، علم ازلی سے کہتے ہیں، لوہے محفوظ میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا مجھے توفیق دی، مجھے پیدا کیا، مجھے توفیق دی، میں ڈاکٹر بنا. یہاں پر مجبوری کی کوئی صورت موجود ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں وہ مجبور ہیں بیچارے؟ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہے. تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں، تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جان چکا پہلے کہ آپ یہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دی ہے. کچھ روشنی ہے، تھوڑی سی کچھ وضاحت ہوئی؟ میں پوری بات یہاں پہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے دو تین کم سے کم رکھنا چاہیے صرف تقدیر کے مسئلے پر. 10 پوائنٹ جس پہ بات ہونے والی ہے تقدیر کے مسئلے پر، لیکن یہ ایک چھوٹی سی، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، تو اس مجبوری کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مجبور نہیں کیا. اور اس سے پہلے یہ 4 مرتبہ جو میں نے بیان کی، دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں تقدیر کے معاملے میں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. نمبر 2، ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے. اور نمبر 3، تقدیر کا معاملہ غیب میں سے سمجھ آئے تو الحمدللہ، نہ سمجھ آئے تو آمنا وصدقنا. تو یہ قاعدہ ہے ہر غیب کے مسئلے کے لیے، یاد رکھیں غیب چھپا ہوا ہمارے سامنے نہیں ہے، جتنے علم ہمیں ملا ہے ہم نے اتنی ہی بات کرنی ہے. اور یہ فہم، ادراک، علم دو لوگوں کے برابر نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اس کا عقل تھوڑی سی کھل گئی، اس نے سمجھا ہے، الحمدللہ کا ہے. جس کو سمجھ نہیں آئی ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی، جو ہم سے اچھے علم ہیں ان کے سمجھانے کے باوجود بھی اسے پتہ نہیں چلا، تو وہ کیا کہے؟ آمنا وصدقنا. ورنہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، دروازے کھلتے جاتے ہیں گمراہی کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والدلیل علی ھذہ الارکان، اب یہ جو ارکان بیان کیے ہیں شیخ صاحب نے، 6 رکن، اس کی دلیل کیا ہے؟ قول تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی صرف اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف یا اپنا رخ مشرق مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، لیکن ساری کی ساری اچھائی اس میں ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، والکتاب، یعنی کتابوں پر، والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، 177. یہاں پر کتنی ہے؟ 5 رکن ہیں. 6ٹا رکن، ودلیل القدر، اور تقدیر کی دلیل قول تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر پر پیدا کیا. ایک اندازہ، اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اس کے مطابق اللہ نے پیدا کیا. وہ کون سا اندازہ ہے؟ وہی 4 مرتبے جو ہے، علم ہے، کتابت اللہ محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر اس کو پیدا کیا ہے. مرتبہ الثالثہ الاحسان، اگلے درس میں ایمان کے مسائل میں سے جو اہم چیزیں رہ گئی میں تھوڑے سے وقت میں بیان کر دوں. میرے بیان سے ایمان کے لیے 7 چیزیں جاننا ضروری ہے. نمبر 1، ایمان کی تعریف بیان کر چکے. نمبر 2، ارکان ایمان بیان کر چکے. نمبر 3، زیادہ ایمان نقصان ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. رسول و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اس کی دلائل قرآن مجید میں سے حدیث میں موجود ہیں. قرآن مجید میں آئے تھے لیزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ مومنوں کا ایمان بڑھے. جو ایمان بڑھتا ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ اس بڑھوتے سے تو کم تھا نا، جو زیادہ ہو سکتا ہے مطلب وہ کم بھی ہو سکتا ہے. اور اسی حدیث میں جو سے بخاری مسلم کی روایت ہے، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے بضع و 70، 70 سے زیادہ حصے ہیں، جز ہیں، حصے ہیں. اعلیٰ، سب سے بلند، لا الہ، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول. وادناہ، سب سے کم، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تو گندگی ہٹانا، بری چیز ہٹانا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے. اس حدیث میں اعلیٰ، سب سے اونچا، ادناہ، سب سے کم، اور حیاء شعبہ، اور حیاء، شرم و حیاء جو وہ ایمان کا حصہ ہے. جس چیز کے حصے ہوتے ہیں وہ زیادہ اور کم ہوتی ہے کہ نہیں؟ جتنے حصے زیادہ ہوتے جائیں گے کم ہوتے جائیں گے، جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے کم ہوتی جائے گی. اور اس حدیث میں جی یہ زیادہ عملی میں سورت مدثر میں ہے. فعلاها قول لا الہ الا اللہ, زبان کا قول, ٹھیک ہے. ادھر ما تطر افا عن الطریق, راسِ گندگی کو ہٹانا, یہ عمل ہے. والحیاء شعبہ من الایمان, حیاء شرم ہے, دل کا عمل ہے. ذرا غور کیا ہے اس حدیث پہ, حدیث مبارکہ پہ. ایمان کیا ہے؟ زبان کا قول, دل سے تصدیق, دل کا عمل اور بدن سے عمل. اس حدیث میں تینوں چیزوں ہیں کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ, اماتۃ الاذى عن الطریق عمل ہے, اور الحیاء شعبہ من الایمان, دل کا عمل. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف بیان اشارہ دے رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور طریقہ ہے ایمان کے مسئلے میں. نمبر چار, الفرق بین الاسلام و ایمان, کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں؟ علماء کے دو قول, ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے, اسلام الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اگر دونوں میں فرق ہوتا تو دونوں کو اکٹھے بیان نہ کرتا. تو اسلام الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہے, جو کہ دیا ایھا الذین آمنوا, تو مسلمان خارج ہیں اسے, کیا مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ مسلمان بھی شامل ہے لیکن لفظ ایمان کا ہے, اس لیے دونوں ہی ایک ہے. تیسرا قول میں تفصیل ہے, تیسرا قول میں تفصیل ہے. جب دونوں اکٹھے بیان ہو تو اس میں دونوں میں فرق ہے, جب دونوں میں سے ایک بیان ہو یعنی دونوں شامل ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا یعنی ایمان اور اسلام دونوں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الگ الگ ہیں. اسلام ظاہر عمل اور ایمان دل کا عقیدہ, دل کے اعمال ایمان کہا جاتا ہے. نمبر پانچ, الاستثناء فی الایمان, اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کیا آپ مومن ہو, جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں میں مومن ہوں یا انشاءاللہ میں مومن ہوں, کیا خیال ہے؟ علماء کے چار اقوال ہیں. نمبر ایک, یہ کہنا میں مومن ہوں حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے, واجب یہ کہو کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں. اور یہ یعنی یہ کہنا سوری یہ کہنا انشاءاللہ مومن حرام ہے, انشاءاللہ کہنا حرام ہے. یہ مرجئہ اور جہمیہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے انشاءاللہ میں مومن, اسے اپنے اوپر شک ہے, وہ کافر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ایمان دل سے جاننا ہے. تعریف میں کیا ہے؟ مرجیہ جہمی کیا کہتے ہیں؟ دل سے جاننا ایمان ہوتا ہے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ, تو یہ شک کی بنیاد پر کہہ رہے کہ اس کے دل میں ابھی معرفت ہوئی نہیں ہے, تو کافر ہے, تو یہ کہنا حرام ہے ان کے نزدیک. دوسرا قول ہے واجب ہے, کہ انشاءاللہ کہنا واجب ہے. کچھ سلف سے یہ واضح ہے, اور یہ انہوں نے ان کے جواب میں دیا, جہمی کے جواب میں, تو تم لوگ کہتے ہو حرام ہے, ہم کہتے ہیں واجب ہے, آؤ جواب دو. تیسرا قول ہے جائز ہے, اور جواز کی طرف صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ وجوب کی طرف جاتے ہیں, لیکن جو صحیح قول ہے وہ جواز کی طرف جاتے ہیں, کہ یہ کہنا انشاءاللہ جائز ہے. چوتھا قول ہے امام احمد بن حنبل کا, مستحب ہے, بہتر ہے کہو. اور پانچواں قول ہے تفصیل والا, کیا قول ہے؟ اگر انسان کے جو ہے ایک وقت میں ایک حالت نہیں رہتی, اگر آپ کی حالت ہے کمزوری والی, کوئی شخص آپ سے سوال کرے کیا آپ مومن ہو, کیا تم مومن ہو, اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ پست ہو اور کمزور ہو, اور دل میں اب ایمان کی مٹھاس نہیں آپ کو محسوس ہوتی, تو کہو ہاں میں مومن ہوں. اور اگر آپ دل کے اندر الحمدللہ پختگی اور مضبوطی ہو, آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, تو یہاں پر استثناء انشاءاللہ بیان کرو اس طریقے سے. تو یہ مختلف اقوال ہیں جو جی یہ مجھے اس وقت یاد نہیں, یہ بھی سلف سے یہ قول ثابت ہے, اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ پانچویں نمبر پر الاستثناء فی الایمان. چھٹے نمبر پر حکم مرتکب الکبیرہ, جو کبیرہ گناہ کرتے اس کو حکم کیا ہے؟ کیا کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے یا کافر ہے؟ اس میں چار مختلف گروہ ہیں. نمبر ایک خوارج کا گروہ, وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا, یعنی جو شخص زنا کرتا ہے, سود کھاتا ہے, یا والدین کی نافرمانی کرتا ہے, یا جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے. خوارج کا کہنا ہے کہ وہ دنیا میں وہ کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا اس کے ملے گی. دوسرا گروہ ہے دنیا میں نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا. یہ معتزلہ کا قول, المنزلہ بین المنزلتین. دنیا میں جو کبیرہ گناہ کرتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے, تو کیا ہے وہ پتہ نہیں. ارے مومن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے. تو جب اس کا ایمان نکل جاتا ہے یعنی وہ مومن تو نہ رہا. کافر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ السلام نے اس کو کفر کا بارے میں کچھ نہیں فرمایا, خاموش اختیار کی, تو ہم بھی خاموش اختیار کرتے ہیں. تو یہ منزل بین منزلتین ہے, دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے. یہ معتزلہ کا قول ہے. پہلا قول بھی باطل, خوارج کا یہ قول بھی اس سے باطل. یہ باطل کیوں ہے؟ کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ اس کا ایمان سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ سارا ایمان ضائع ہو گیا. اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہو گیا, اور اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے دل میں بہت کم ہی ایمان رہ گئے جس کی وجہ سے وہ اس کا ایمان باقی رہا ہے, ورنہ تو وہ کافر ہو جاتا. اور دوسری دلیل یہ ہے, صحیح بخاری مسلم میں جیسے آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اب اس بندے کو بھی جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. یہ کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہوں گے کیا؟ یہ قلم پڑھنے مسلمان ہی ہوں گے گناہ کبیرہ کرنے والے. تو اس مطلب ہے وہ دنیا میں نہ وہ کافر نہ وہ درمیانی کنڈیشن میں ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اچھا نمبر تین, تیسرا کون؟ ہاں ہاں آخرت میں تو پکی بات جہنمی ہے وہ, لیکن دنیا میں وہ درمیان میں ہے, اس نہیں کچھ کہہ سکے. تیسرا قول ہے گناہ کبیرہ کرنے والا مومن ہے کامل الایمان. یہ قول ہے مرجئہ کا کہ اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں پڑتی. کیوں؟ ایمان تو دل کی معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کو جان لیا نا, اب جو کچھ کرتے رہو تمہاری مرضی ہے, آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چوتھا قول ہے مؤمن بایمان فاسق بکبیرته وامره الى الله. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اس مسئلے میں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا انسان مومن ہے اپنے ایمان سے جو اس کے دل میں ہے, اور فاسق ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس نافرمان سے جو اس نے کی ہے. دار اسلام سے خارج نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمان موجود ہے, اور مکمل ایمان نہیں ہے, ناقص الایمان ہے کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے. وہ امره الى الله يوم القيامه, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے, چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق کو دے کے اسے معاف کر دے, اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے اسے اس کو سزا دے جتنا اس کے گناہ ہے. اور یہ قول حق ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اور آخر میں ایمان کے حصے, زبان کے اقوال, دل کے اعمال اور اقوال, اور جسم کے اعمال. زبان کے اقوال کلمہ شہادت, قرآن مجید کی تلاوت, اللہ تعالیٰ کا ذکر, یہ سارے ایمان کے حصے ہیں. دل کے اعمال, ارکان ایمان سارے دل کے اعمال ہیں, دل کی تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, حیا, شرم و حیا, اس کے بعد ڈر, امید, خوف, خشوع, خضوع, سب دل کے اعمال ہیں, سارے ایمان کے حصے ہیں. جسم کا عمل, ارکان اسلام, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, والدین کی فرما برداری, جت اور صدقات و خیرات دینا, جتنی سارے عمل, یہ سارے ایمان کے حصے ہیں. بعض علماء نے ان کو جمع کیا ہے, کس نے 70 کے قریب کیا ہے, کس نے اس سے زیادہ کیا ہے, تو یہ سارے ایمان کے حصے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.